أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين ناظرین السلام علیکم سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو قرآن حضرت اکیڈمی کی جانب سے پیش کیا جانے والا پروگرام آسان راستہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دارِ کتاب میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے صاحبان ایمان, تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح سے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. بنیادی طور پر عبادات کا مقصد انسان کو منزل کمال تک پہنچانا ہے. انہی عبادات میں سے ایک عبادت ماہ رمضان کے روزے بھی ہیں, جن کے بارے میں مولا علی کی ایک روایت سنا کر ہم اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ نے ہمیں خطبہ دیا اور دوران میں خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں, تمہاری طرف برکتوں کا, رحمتوں کا اور گناہوں کے معاف ہونے کا مہینہ آ رہا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے افضل, جس کے دن باقی دنوں سے, جس کی راتیں باقی راتوں سے اور جس کی گھڑیاں باقی گھڑیوں سے افضل ہیں. لہذا اس میں تمہارا سانس لینا عبادت اور تمہارا سونا عبادت کا ثواب رکھتا ہے. اس میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور تمہاری دعائیں بھر لائی جاتی ہے. سبحان اللہ, یہ تھی رمضان کی فضیلت. مگر یاد رکھیے گا کہ تمام عبادات کے کچھ اصول متعین ہوتے ہیں, اسی طرح ماہ رمضان کے بھی کچھ اصول ہیں. لہذا روزوں کے بارے میں مسائل معلوم کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان موبائل نمبر پر. ہمارا موبائل نمبر ہے 0334-3191-331 0334-3191-331 اور دوسرا موبائل نمبر ہے 0321-3808-565. اس کے ساتھ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@trap.org. ناظرین, آج آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدی صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب. سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ پھر اس پروگرام میں خوش آمدید دیتے ہیں, اس کے بعد اپنے ناظرین کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم سے کیا سوالات پوچھے جاتے ہیں.
ہیلو, السلام علیکم. میں بلوچستان کی اور سے شاہ شمس تبریز بات کر رہا ہوں. میرا سر آپ سے سوال یہ کہ کیا صبح میں دان دینا ہی ضروری ہے یا قیمت کا ادا کرنا بھی کافی ہے؟
مولانا صاحب, یہ شاہ شمس صاحب نے سوال کیا, فدیہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر انسان کسی مجبوری کی وجہ سے ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھ سکے یا روزہ رکھنے ماہ رمضان میں اس کی ذمہ داری روزہ رکھنا تھی, کسی مجبوری کی وجہ سے اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکا اور اسے اس روزے کی قضا کرنی پڑی, ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی دو مجبوریاں ہو سکتی ہیں. ایک مجبوری کا علاج یہ ہے کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کا فدیہ دے دیجئے. جیسے بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت انتہائی مشقت میں مبتلا ہو جائیں اور روزہ نہ رکھ سکیں تو ان کی ذمہ داری روزہ رکھنا نہیں ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ فدیہ دے دیں, اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جائیں گے. اور ان کے مقابلے میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کی ذمہ داری پھر روزہ رکھنا ہی ہے. اگر ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکے تو ماہ رمضان کے بعد روزہ رکھنا اس کی ذمہ داری ہے. اگر کسی وجہ سے وہ آئندہ ماہ رمضان تک روزہ نہ رکھ سکیں تب ان کی ایک ذمہ داری نہیں رہ جاتی, ان کی دو ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس روزے کی قضا کرنی ہی ہے ان کو, دوسرا یہ کہ آپ نے ایک سال تاخیر کر دی ہے قضا کرنے میں, زیادہ ہر روزے کی عوض ایک فدیہ دینا ہے تو یہاں پر بھی فدیہ دینا پڑتا ہے. تو چاہے وہ فدیہ ہو کہ جس کے بعد روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, یا وہ فدیہ ہو کہ جس میں روزے کی قضا تو کرنا ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ پھر اس کا فدیہ بھی دینا ہوتا ہے. دونوں صورتوں میں ذمہ داری یہی ہے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز کسی غریب آدمی کو دینی ہے, کھانے پینے کی یہ چیز ہونا چاہیے, پیسے اسے نہیں دیا جا سکتے. مثلا فرق کرتے ہیں ہم کہ آٹا مثلا 20 روپے کلو ہے, 3 پاؤ آٹا کسی غریب یا فقیر یا مسکین کو دینا ہے جس کا شیعہ اسنا شری ہونا ضروری ہے, ایسے کسی غریب کو 3 پاؤ آٹا دینا ہے, 3 پاؤ آٹے کی قیمت مثلا بنے گی 15 روپے, مگر 15 روپے اسے نہیں دے سکتے, اسے آٹا دینا پڑے گا یا آٹے جیسی کوئی کھانے پینے والی چیز دینا پڑے گی. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے, جس غریب کو ہم دینا چاہتے ہیں اگر اس کے متعلق ہمیں اطمینان و یقین ہے کہ اگر ہم اس کے ہاتھ میں پیسے دیں اور اس سے کہیں کہ دیکھو اس سے تمہیں آٹا خرید کر ہی کھانا ہے یا کوئی کھانے پینے والی چیز استعمال ہی کرنی ہے, اور کھانے پینے والی چیز میں بھی یہ قید ہے کہ اس کا وزن 3 پاؤ کے برابر ہونا چاہیے, 3 پاؤ سے کم نہیں ہونا چاہیے, یعنی اگر ہمیں کسی غریب آدمی کو 15 روپے دیے تاکہ وہ 3 پاؤ آٹا خرید لے, اگر اس نے 3 پاؤ آٹا خرید لیا تو ہمارا فدیہ ادا ہو گیا, لیکن اگر اس نے آٹا خریدنے کے بجائے مثلا گھی خرید لیا تو 15 روپے میں 3 پاؤ گھی نہیں آئے گا, اس نے مثلا چاول خرید لیے تو 15 روپے میں 3 پاؤ چاول نہیں آئیں گے. لہذا جس غریب کو فدیہ دینا ہے اگر ہم اپنی طرف سے دے رہے ہیں تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا, یہ ہمیں پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ 3 پاؤ کا عدد پورا ہوتا ہو, ایسی کوئی کھانے پینے والی چیز دیں گے, آٹا دال چاول اسی طرح کی دوسری چیزیں, اور اگر ہم اسے پیسے دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اطمینان اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ جس کو ہم پیسے دے رہے ہیں وہ ان پیسوں سے کھانے پینے کی ہی چیز خریدے گا, کسی دوسرے مقصد میں استعمال نہیں کرے گا, بچوں کی فیس میں استعمال نہیں کرے گا, دوائیوں میں استعمال نہیں کرے گا اور کسی مقصد میں استعمال نہیں کرے گا, کھانے پینے ہی کی چیز وہ خریدے گا, اور جو کھانے پینے کی چیز خریدے گا اس کا وزن 3 پاؤ کے برابر ہوگا, تو پھر ایسے شخص کو فدیہ دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے علماء ہیں یا مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہیں وہ ان تمام مسائل سے عام طور پر واقف ہوتے ہیں, لہٰذا اگر انہیں کہا جائے کہ آپ اس سے یہ رقم آپ کو فدیے کی دے رہے ہیں آپ اس سے کھانے پینے کی چیز خریدے گا, تو وہ جانتے ہیں کہ 3 پاؤ کا فیگر پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے, تو وہ تو 3 پاؤ لیں گے, لیکن عام آدمی کو اگر ہم دینا چاہتے ہیں جس پر ہمیں اتنا تو بھروسہ ہے کہ وہ اس سے کھانے پینے کی چیز خریدے گا, مگر اس کے ساتھ یہ تاکید کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ ایسی کھانے پینے والی چیز خریدے کہ جو 3 پاؤ کی مقدار کے برابر ہو, اگر اتنا بھروسہ ہے تو ٹھیک ہے, تو اسے پیسے بھی دے سکتے ہیں, یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے اس کو کھانے پینے والی کوئی چیز عطا کی ہے.
جی شاہ شام صاحب, مولانا صاحب نے جیسے کہ بتایا کہ آپ کو 3 پاؤ فدیہ دینا ہے, لیکن قیمت اس صورت میں دے سکتے ہیں جب ہمیں معلوم ہو کہ وہ 3 پاؤ کے مقدار میں ہی جو ہے وہ فدیے کے طور پر کھانے والی کوئی چیز مثلا وہ خریدے گا جسے ہم پیسے دے رہے, تو اس صورت میں قیمت دی جا سکتی ہے. یہ آپ کے سوال کا جواب. اب ہم اپنے اگلے کالر کی جانب چلتے ہیں.
ہلو جی, السلام علیکم, میں عباس بات کر رہا ہوں نمبر 1 سے. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جس شخص کے روزے کی قضا کی تاخیر کا کفارہ دیا جا رہا ہو تو کیا اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ کفارے کے پیسے ہیں یا نہیں؟
مولانا صاحب, جس کو کفارہ دیا جا رہا ہے کیا اس کو کفارہ ہے کہ کل بتانا ضروری ہے؟
اصل میں آپ نے سوال غالباً یہ بات پیش نظر رکھ کے کیا ہے کہ آپ کفارے میں پیسے ادا کر رہے ہیں, کھانے پینے کی کوئی چیز ادا نہیں کر رہے ہیں, جبکہ کفارے میں بھی فدیے کی طرح یہ ذمہ داری ہے کہ کھانے پینے والی کوئی چیز دینا پڑے گی. فدیے اور کفارے میں فرق فقط اتنا ہے کہ فدیہ ایک آدمی کو دیا جاتا ہے 3 پاؤ کھانے پینے والی چیز, آٹا یا آٹے جیسی چیز, اور کفارے میں یہ ہوتا ہے کہ 60 الگ الگ افراد ہونے چاہیے, ایک آدمی کو ہم 60 مرتبہ وہ کھانے پینے والی چیز نہیں دے سکتے, 60 الگ الگ افراد ہونے چاہیے, اور ان الگ الگ افراد کو ہر ایک کو 3 پاؤ 3 پاؤ 3 پاؤ 3 پاؤ تو کھانے پینے والی چیز دیں گے, تو یہاں پر بھی ہماری ذمہ داری ہے کھانے پینے والی چیز دینا. ہاں, ان 60 کے 60 افراد کے متعلق اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے, اطمینان آ جائے کہ اگر ہم ان کو پیسے دیں گے تو کھانے پینے والی چیز 3 پاؤ خرید لیں گے, کیونکہ پھر پیسے دینے میں کوئی حرج نہیں, مگر 60 افراد کے متعلق ایسا بھروسہ اور اطمینان آنا ذرا مشکل کام ہے. ایک آدمی کے بارے میں تو ایسا اطمینان آ سکتا ہے, مگر 60 الگ الگ افراد کے بارے میں ایسا اطمینان آنا ذرا مشکل کام ہے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے ان تک کھانے پینے والی چیز پہنچانا, جب یہ ہماری ذمہ داری ہے تو ایسی صورت میں وہ پیسے دینے والا مسئلہ نہیں ہوگا. پیسے اگر ہم دے دیں تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ کفارہ ہے یا فدیہ ہے یا صدقہ ہے یا رد مظالم ہے, یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. مگر مسئلہ یہ کہ یہاں پر پیسے نہیں دینے, وہ چیزیں ہمیں دینی ہیں. تو ایسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ سوال کرے کہ یہ کیا ہے. اور اگر سب چیزیں ہم پیسے بھی دیتے ہیں اور ان پر یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ آپ کھانے پینے والی ہی چیز کو خریدیں گے, تو پھر ذرا بات واضح بھی ہو جائے گی خود بخود. اگر کچھ دینی مسائل سے آگاہی ہوگی ان کو تو بات سمجھ جائیں گے کہ یہ کس چیز کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں اور مقصد اس کا کیا ہے. تو خلاصہ یہ کہ آپ بتائیں یا نہ بتائیں, ویسے بتانا لازمی نہیں ہے, لیکن اگر وہ مسائل کا جاننے والا ہوگا تو خود بخود سمجھ جائے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے.
مولانا صاحب, یہ جو کھانا ساتھ بندوں کو کھانا کھلانا ہے تو اس میں کیا بیعت وقت ساتھ بندوں کو کھانا کھلانا ہے یا مختلف اوقات میں ساتھ کی عدد پوری کر سکتے ہیں؟
جی اچھا سوال ہے آپ کا. ایک روزہ اگر جان بوجھ کر کوئی شخص توڑ دیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ ہے 60 الگ الگ افراد کو کھانے پینے والی کوئی چیز دینا. مگر یہ لازمی نہیں ہے کہ 60 افراد ایک ساتھ بٹھا کر ان کو کھانا دیا جائے یا 60 افراد کو ایک ہی وقت میں ایک ہی نشست میں یہ کھانے پینے والی چیز دی جائے, ایسا لازمی نہیں ہے. یہ کیا جا سکتا ہے کہ مثلا 10 افراد کو آج دیا, پھر 10 کو کل دیا, پھر 5 کو پرسوں دیا, پھر 10 کو یا 5 کو 4 دن کے بعد ہفتے کے بعد دیا. یہ مختلف اوقات میں بھی دیا جا سکتا ہے, فوراً اسی وقت آپ کے 60 افراد میں تقسیم کرنا لازمی نہیں ہے.
جی عباس صاحب, آپ کے سوال کے جواب میں مولانا صاحب نے آپ کا فریضہ بتا دیا اور ہم نے بھی ایک سوال اپنی طرف سے ملایا, لہٰذا اب ہم ایک اور کال لے لیتے ہیں.
السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ایک بڑی عورت اس حال میں ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا اور وہ مجاست اتہار اپنے ساتھ نہیں کر سکتی اور عبادت کو صحیح طور پر انجام دینے سے بھی کافی ہے, اس صورت میں کیا اس سے نماز اور روزہ ثابت ہوگا یا نماز کی قضا اور روزے کے بدلے صدقہ یا فدیہ دینا ضروری ہوگا؟ جیسے اس کی مالی حالت بھی کمزور ہے, اب اس کے نماز اور روزے کا کیا حکم ہوگا؟ شکریہ.
مولانا صاحب, یہ کہ عمر رسیدہ خاتون کی نماز روزے کے بارے میں پوچھا گیا ہے.
صحیح ہے, اس میں صحیح ہے کہ ہمارے یہاں کچھ بزرگ ہستیاں ایسی ہیں, بزرگ افراد کچھ ایسے ہیں کہ جن کے لیے عبادات انجام دینا انتہائی دشوار ہوتا ہے, حالانکہ انہوں نے ساری زندگی عبادتیں انجام دی ہوتی ہیں, ساری زندگی انہوں نے نمازیں پڑھی ہوتی ہیں, ساری زندگی انہوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں, مگر اس کے باوجود بڑھاپے کی وجہ سے عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے کچھ عبادتیں ان کے لیے بہت دشوار ہو جاتی ہیں. ان میں خود نماز جیسی عبادت بھی ہے اور روزے جیسی عبادت بھی ہے. سب چیزیں جو کوئی بزرگ مرد یا عورت اس منزل کو پہنچ جائیں کہ جہاں ان کے لیے نماز میں کچھ یاد نہ رہتا ہو, ان کو وضو غسل کے مسئلے کے حوالے سے مثلا صحیح وضو کرنا وہ بھول جائیں, ان کو یاد نہ رہے کہ میں صحیح وضو کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں, یا غسل کا مسئلہ مرد اگر بھول جائے کہ میں نے صحیح غسل کیا یا نہیں کیا, اور اس طرح سے نمازیں نماز پڑھنے میں بھی کبھی کبھار وہ ظہر کے وقت فجر کی نماز پڑھ دیتے ہیں, مغرب کے وقت ظہر کی نماز پڑھ دیتے ہیں, اس قسم کی غلطیاں ان کو ہو جاتی ہیں, اور کبھی نماز پڑھی نہیں ہوتی اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی ہے, کبھی نماز وہ پڑھ چکے ہوتے ہیں اس کے باوجود دوسری تیسری مرتبہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ سمجھ گئے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے. تو اس قسم کی غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا ہے, کبھی کوئی سورہ بھول گئے, کبھی الحمد بھول گئے, کبھی رکوع بھول گئے. تو ایسے جتنے بھی بزرگ قسم کے افراد ہیں ان کو ان کے اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے, جیسی عبادت کو انجام دے رہے ہیں ان کو انجام دینے دیجیے. اگر وہ صحیح نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, اگر وہ غلط نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, اگر وہ ٹھیک وضو کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے, اگر وہ صحیح وضو نہیں کر رہے ہیں تو ان کو اپنے حال سے چھوڑ دیجیے, جیسا اس طرح سے جس طرح سے وہ مناسب سمجھیں وہ کریں, ایسے لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لہٰذا اگر فرض کیجیے کہ ایسے افراد اپنی نماز غلط طلب پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو ان افراد کی نماز قضا کروانا بھی واجب نہیں ہوگا, نہ خود ان پر ان نمازوں کی قضا کرنا واجب ہے, نہ مرنے والے کے ورثہ کی ذمہ داری ہوگی کہ ایسی نمازوں کی دوبارہ قضا کروائی جائے. یہی مسئلہ روزوں کا بھی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے, اس کے باوجود وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں, مگر روزہ رکھنے کے دوران میں دن کے دوران کبھی پانی پی لیا, پانی پی لیا ان کو یاد بھی نہیں رہا, وہی سمجھ لیں گے ہمارا روزہ ہے, ٹھیک ہے چلنے دیں, کوئی حرج نہیں. ان کو اپنے حال پر ان کی اپنی حالت کے مطابق ان کو چلنے دیجیے. اگر ان کا روزہ صحیح ہو جاتا ہے بہت اچھا ہے, اگر ان کا روزہ غلط و باطل ہو جاتا ہے کوئی حرج نہیں ہے. نہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ان روزوں کی وہ قضا کریں, نہ ہی ان کے بھروسہ کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے روزوں کی قضا کروائیں. ایسے افراد تک کسی طرح کی کوئی عبادت لازم نہیں ہے. یہ چاہیں تو عبادت انجام دیں, نہ چاہیں تو چھوڑ دیں, کوئی حرج نہیں ہے. یہ بروزمہ سمجھے جائیں گے.
جی, ایسے تمام افراد جو کہ عمر رسیدگی کی وجہ سے جو ہے ان کی یادداشت ختم ہو گئی ہے اور انہیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم کس قسم کی عبادات انجام دے رہے ہیں, تو ان کو جیسے کہ مولانا نے فرمایا کہ وہ بری ذمہ شمار کیے جائیں گے اور ان کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے. جب ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو ان کے ورثا کو بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ان کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے. اب ہم ایک اور کال لے لیتے ہیں.
السلام علیکم, آواز سب میں آ رہا ہے؟ ہم ایک بات کر رہا ہوں یہ کراچی سے. آواز صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اس لڑکی پر سزا واجب ہے جو بالغ ہونے کے باوجود روزہ رکھنے کی قدرت نہ رکھتی ہو, اور کیا روزہ افطار کرنے کی صورت میں اس پر سزا اور کفارہ واجب ہوگا یا پھر سزا واجب ہوگی؟ شکریہ.
جی مولانا صاحب,
اگر 9 سال کی عمر کو پہنچ گئی ہے تو ویسے تو اسلام کے اعتبار سے اس پر ساری عبادتیں واجب ہو گئی ہیں. نماز اس پر واجب ہے, روزہ اس پر واجب ہے, حمص اس پر واجب ہے, زکات اگر اس پر کسی طرح سے آ گئی ہے تو زکات اس پر واجب ہے, حج اس پر واجب ہے, یعنی ساری عبادتیں اس کو انجام دینا لازم ہو جائے گا, یہاں تک کہ حجاب بھی اس کو کرنا پڑے گا. لیکن روزے کی عبادت میں بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو کمزوری اور نکاہت محسوس کرتے ہیں, تو اگر فرض کیجیے کہ 9 سال کی بچی ہے, روزہ نہیں رکھ سکتی ہے, اتنی جسمانی طاقت و قوت نہیں ہے, تو کوئی حرج نہیں, ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھے کوئی حرج نہیں. ماہ رمضان کے بعد پورا سال پڑا ہے, سال کے دوران میں جب سردیوں کے ایام آ جائیں, چھوٹے دن ہو جائیں, ٹھنڈک بڑھ جائے, گرمی کا زمانہ نہ رہے, ایسے دنوں میں پھر ان روزوں کی اس کو قضا کرنا پڑے گی. ان روزوں کی قضا کر لے تو اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. ہاں, اگر پورا سال ان روزوں کی وہ قضا نہ کرے تو پھر اس کی ذمہ داری ہوگی کہ آئندہ سال, یعنی اگلے رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرے. خلاصہ یہ کہ اس کی ذمہ داری رہے گی کہ ان روزوں کی وہ قضا کرے, اور ان روزوں کی قضا کرنا ہی اس کی ذمہ داری ہے. اگر فرض کیجیے کہ یہ جسمانی کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری فدیہ دینا ہے. فدیہ دینا اس کی ذمہ داری نہیں, اس کی ذمہ داری روزے کی قضا ہی ہے. لہذا پورے سال کے دوران میں جب اس کو یہ محسوس ہو کہ وہ روزہ رکھنے کے قابل ہے, یا ہفتے میں ایک ایک روزہ رکھنے کے قابل ہے, ہر ہفتے ایک روزہ رکھے, سال کے 52 ہفتے ہوتے ہیں, تو 30 ہفتے میں 30 روزے پورے ہو جائیں گے, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس طرح سے فکر یہ ایک ایک کر کے روزہ قضا کر لے گی تو آئندہ رمضان سے پہلے پہلے اس کے روزے قضا ہو جائیں گے. تو اس کی ذمہ داری روزے کی قضا ہے, اس کی ذمہ داری فدیہ نہیں. ہاں, اگر آئندہ رمضان تک اس نے اس روزوں کی قضا نہ کی تو پھر اس کی دو ذمہ داری ہو جائے گی. ایک تو یہ کہ ان روزوں کی قضا کرنی ہے, اور دوسری ذمہ داری اس کی ہو جائے گی کہ پھر ہر روزے کے وقت ایک فدیہ بھی اس کو ادا کرنا پڑے گا. مگر یہ ذمہ داری ایک سال کے بعد اگر روزوں کی قضا کی جا رہی ہے تو یہ ذمہ داری آئے گی. اگر ایک سال کے اندر اس نے قضا کر لی ہے تو فقط قضا اس کی ذمہ داری بنے گی.
اور صاحب, آپ نے جو حکم دیا ان کے لیے نقل کیا حکم, کیا یہ اس حکم کو عمومیت دے سکتے ہیں ان افراد کو بھی جو کسی جسمانی بیماری میں مثلا پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے, ان کو بھی یہی حکم؟
ہاں, اصل میں تو یہ فتویٰ ہے, میرا حکم نہیں, میری حیثیت کیا ہے جو میں تمہیں حکم بتا سکتا ہوں. یہ فتویٰ ہے جو مشاہدین کا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. نہیں, یہ ایسا نہیں کر سکتے. بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو مختلف اقسام کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. لہٰذا اگر کسی شخص کو مستقل بیماری ہے تو مستقل بیماری والے کی یہ ذمہ داری نہیں ہوگی. مستقل بیماری والے کی ذمہ داری بس فدیہ ہے, اس کی ذمہ داری قضا کرنا نہیں ہے. ہاں, عارضی بیماری والے ہیں تو ان کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ ماہ رمضان کے بعد ان لوگوں کی قضا کر لیں. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس قسم کی بیماری لاحق ہے.
جی, یہ سوال کے جواب میں مولانا صاحب نے تفصیل کے ساتھ بتایا, لہٰذا ہم اپنی اگلی کال کی طرف چلتے ہیں.
ہیلو, السلام علیکم محمد صاحب. جی, میں امتیاز بات کر رہا ہوں گرو مندر سے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر ایک شخص ایک روزے کو باطل کرنے میں کفارہ 40 مساجد میں کھانا کھلانا ہے, تو کیا کھانے کے بدلے اس کی قیمت بھی دے سکتا ہے؟ اور نیز کیا مسکین کس کو کہتے ہیں جس کو کفارہ دیا جائے؟
مولانا صاحب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو اس کے بدلے میں قیمت دی جا سکتی ہے؟ یہ پہلا سوال ہے. اس کے ضمن میں ایک اور سوال کیا گیا کہ مسکین کی تعریف اسلام کے اعتبار سے کیا ہے؟
سوال کے پہلے حصے کا جواب تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکا کہ پیسے دینے کی اجازت نہیں ہے. اگر فدیہ دینا ہے تب بھی ان کو کھانے پینے والی کوئی چیز دینا پڑے گی, اور اگر کفارہ دینا ہے تو 60 الگ الگ افراد کو کھانے پینے والی چیز دینا پڑے گی. تو اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ کھانے پینے والی چیز دینی ہے. ہاں اگر آپ کو بھروسہ اور اطمینان ہو کہ اگر آپ ان کو پیسے دیں گے تو وہ کھانے پینے والی چیز خرید لیں گے تو ٹھیک ہے, پھر ایسی صورت میں پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں. یہ ابھی میں گزارش کر چکا ہوں تھوڑی دیر پہلے. اب آئیے دوسرا آپ کا سوال کہ اسلام کے اعتبار سے غریب یا مسکین یا فقیر کی تعریف کیا ہے. اگرچہ یہ تھوڑے تھوڑے الگ الگ معنی رکھتے ہیں لیکن روزے کا فدیہ ادا دینے کے حوالے سے تقریباً ایک ہی معنی ہے سب کے, پھر زیادہ فرق نہیں ہے. وہ معنی یہ ہے کہ چاہے غریب ہو چاہے مسکین ہو چاہے فقیر ہو, اس میں ایک شرط تو آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگی کہ وہ شیعہ اثناشری ہونا چاہیے. فقط ایسے شخص ہی کو روزے کفارہ یا فدیہ دیا جا سکتا ہے. اچھا اگر ایسا شخص جو شیعہ اثناشری غریب مسکین فقیر کیسے کر جانیں گے وہ اس طرح سے ہے کہ نہیں, اس کی سمپل اور آسان سی تعریف یہ ہے کہ جتنی اس کی آمدنی ہے اخراجات اس کے اس سے زیادہ ہیں. جسمانی طور پر اگر وہ صحت مند ٹھیک ٹھاک آدمی ہے اور کام کر سکتا ہے, کام کاج پہ جا سکتا ہے, اور کام کاج کرنے کے باوجود جو آمدنی وہ حاصل کر رہا ہے وہ آمدنی اس کی اتنی محدود ہے کہ یہ آمدنی اپنے گھر والوں کے لیے پوری نہیں ہوتی ہے, اس کو کہیں سے قرضہ مانگنا پڑتا ہے یا کہیں سے کچھ مانگنا پڑ جاتا ہے, ایسے افراد سارے کے سارے غریب کہلاتے ہیں. لہذا اسلام کے اعتبار سے غریب کی تعریف میں وہ افراد بھی آ جائیں گے جو ممکن ہے ماہانہ 10,000 روپے کماتے ہوں, 15,000 روپے کماتے ہوں, 25,000 روپے کماتے ہوں. 25,000 روپے کمانے والا آدمی بھی غریب ہو سکتا ہے. فرض کیجیے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کا خاندان بڑا ہے, 25,000 روپے اس کی آمدنی ہے, مگر بچے ہیں, بہن بھائی ساتھ ہیں, ماں باپ ساتھ ہیں, یہ سارے افراد ساتھ رہتے ہیں, تو 25,000 کا خرچہ بھی ان کو پورا نہیں ہوتا ہے. ان کی آمدنی ہے 25,000 روپے مگر ان کے اخراجات ہیں 27,000 روپے, تو 2,000 روپے ہر ماہ ان کو شارٹ پڑ جاتا ہے. کتنے پیسے ان کو شارٹ پڑ جاتے ہیں؟ اگر 2,000 روپے یہ کم پڑ جاتے ہیں ان کو تو 2,000 روپے کی مقدار کے برابر یہ شخص غریب سمجھا جائے گا. اسلام کی نگاہ میں یہ بھی غریب ہے, اسلام کی نگاہ میں یہ بھی فقیر ہے. لہذا ایسے شخص کو اگر کفارہ دینا چاہے فدیہ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں. اور فقط کفارے اور فدیے کی بات نہیں ہے, اور جو اسلامی مالی واجبات ہوتے ہیں یا مستحبات ہوتے ہیں, صدقہ دینا, رد مظالم دینا, واجب طبقہ دینا, زکات دینا, یہ ساری چیزیں اس کو دے سکتے ہیں. اگر جب 25,000 اس کی آمدنی ہے مگر اس کے باوجود اس کی اخراجات 27,000 ہیں تو 2,000 کی مقدار کے برابر یہ لے سکتا ہے, ہم بھی اس کو دے سکتے ہیں. لہٰذا ایسے افراد کو فدیہ اور کفارہ وغیرہ دیا جا سکتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک آدمی ایسا ہے جس کی آمدنی مثلاً 5,000 روپے, آمدنی اس کی 5,000 روپے مگر اس کے اخراجات 4,500 روپے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بھی 500 روپے ہر مہینے اس کی بچت ہو رہی ہے. یہ آدمی غریب نہیں ہے, اس کو غریب نہیں کہیں گے, اس کو مسکین اور فقیر نہیں کہیں گے. لہٰذا ایسے آدمی کو کفارہ نہیں دے سکتے, ایسے آدمی کو فدیہ نہیں دے سکتے, اور دوسرے مالی جو وجوہات ہیں وہ نہیں دے سکتے. لہذا غریب اور مسکین کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے, اس کی آمدنی کتنی ہے, اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اس کے اخراجات کتنے ہیں. اگر اس کے اخراجات زیادہ آئے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں, اس کو فدیہ اور کفارہ وغیرہ سب کچھ دیا جا سکتا ہے.
جی مولانا صاحب نے بہت اچھی بات بتائی. آج کل معاشرے میں جو کانسیپٹ بن رہا ہے کہ جس کے مثلا تنخواہ کم سے کم ہے اسے غریب سمجھا جاتا ہے, مولانا صاحب نے بتایا کہ اسلام کی نظر میں وہ شخص غریب یا مسکین کہلایا جاتا ہے جس کے اخراجات آمدنی سے کم ہو, لہذا اس کے مطابق اخراجات زیادہ ہو آمدنی کم ہو. جی معذرت. مولانا صاحب کچھ ای میلس ہمیں موصول ہوئی, آج بھی ہم ایک دو ای میلس آپ سے پوچھیں گے. یہ ای میل موصول ہوئی ہے سجاد گروپ کی طرف سے, اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک شخص جاہل ہونے کی بنا پر ایک ایسی چیز سے اپنا روزہ باطل کرتا ہے جس سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے تو کیا اس پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا؟
یہ صحیح ہے کہ بہت سارے لوگ روزہ توڑنے والی چیزوں کے متعلق نہیں جانتے ہیں, روزہ توڑنے والی چیز فقط کھانا اور پینا ہی نہیں ہے بلکہ روزہ توڑنے والی اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو عام حالات میں بھی رمضان سے ہٹ کر روزے سے ہٹ کر بھی مسلمانوں کے لیے حرام کی گئی ہیں. اگر ایسی کسی چیز کا روزہ توڑے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا. مثلا اس کی میں مثال پیش کروں اور جو نوجوانوں کی بہت امپورٹنٹ اور اہم مثال ہے اور نوجوانوں میں فقط لڑکوں کی بات نہیں ہے لڑکیوں کی بات بھی ہے. مثلا استمنا سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی جان بوجھ کر منی نکالنا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ فقط روزے کے عالم میں حرام نہیں ہے روزے سے ہٹ کر بھی رمضان سے ہٹ کر بھی اگر کوئی شخص یہ عمل انجام دے تو اس کا یہ گناہ گناہ کا کام کر رہا ہے. چونکہ یہ گناہ کا کام کر رہا ہے اور روزے کے عالم میں اس نے عمل انجام دیا ہے تو روزے کے عالم میں اگر یہ عمل انجام دیا دے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں اس سے کہیں غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر گناہ کا کام روزے کو توڑ دیتا ہے. جی نہیں ایسا نہیں. یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو روزے کو توڑ دیتے ہیں مگر کچھ گناہ ایسے بھی ہیں بلکہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو روزے کو نہیں توڑتے ہیں. مثلا غیبت کرنا گناہ ہے مگر یہ روزہ نہیں توڑے گا. جھوٹ بولنا گناہ ہے مگر یہ روزہ نہیں توڑے گا. رشوت دینا گناہ ہے مگر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. الزام لگانا کسی پر تہمت لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے مگر اس کے باوجود اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے مگر اپنے مقام پر گناہ کا کام ہے. چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان سے ہٹ کر وہ عمل انجام دیں گے گناہ کا کام ہوگا. اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. اسی میں مثلا استمنا ہے. استمنا عام حالات میں بھی انجام دیا جائے گا وہ گناہ کا کام ہے. روزے میں انجام دیا جائے گا روزے کو باطل کر دے گا روزے کو توڑ دے گا. اور روزہ توڑنے میں عام طور پر اگر کسی حلال چیز سے روزہ توڑا جائے جان بوجھ کے روزہ توڑا جائے جبکہ روزہ رکھنا اس کے لیے ممکن ہو پاسبل ہو کوئی پریشانی نہ ہو اس کے باوجود اگر کسی حلال چیز سے کوئی روزہ توڑ دے تو عام طور پر ہمارے پپائی فرماتے ہیں کہ پھر اس کو کفارہ دینا ہے اور ایک ہی کفارہ دینا ہے. مثلا فرض کیجیے کہ رمضان کے دوران میں کسی نے کھانا کھا لیا پانی پی لیا سگریٹ پی لی اور جان بوجھ کے کوئی پریشانی نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے باوجود کھانا پینا سگریٹ وغیرہ اس نے استعمال کر لی اس کو کفارہ دینا پڑے گا. مگر کفارہ ایک ہی دینا پڑے گا. ایک کفارہ دینا پڑے گا کا مطلب کیا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہوگی 60 غریب افراد کو ایک مٹھ طعام ایک مٹھ کھانے پینے والی کوئی چیز دے. ایک مٹھ کا مطلب 3 پاؤ کھانے پینے والی کوئی چیز دے 60 الگ الگ افراد کو. یہ روزہ توڑنے کا یا روزہ نہ رکھنے کا کفارہ ہے. روزہ نہیں رکھتا تب بھی یہی کفارہ ہے. روزہ توڑا مگر حلال چیز سے روزہ توڑا تب بھی یہی کفارہ ہے. مگر اگر فرض یہ کوئی شخص حرام چیز سے روزہ توڑتا ہے تو حرام چیز سے روزہ توڑنے کا فقط ایک کفارہ نہیں ہوتا. اکثر مشاہدین یہ فرماتے ہیں کہ پھر اس پر 2 کفارے آ جائیں گے ہمارے زمانے میں. ایک کفارہ تو یہ کہ 60 الگ الگ افراد کو اس کو 3 پاؤ کھانے پینے والی چیز دینی ہے اور دوسرا جرمانہ اس پر یہ آ جائے گا کہ ایک روزے کے عوض 60 روزے بھی اس کو رکھنے ہیں اور ان 60 روزوں میں سے بھی 31 روزے طے کرتا رکھنے اور باقی 29 روزے پھر وہ وقت وقت سے رکھ لے تو کوئی آئے نہیں. اس طرح سے 60 روزے اس کو رکھنے پڑیں گے. تو اگر کسی حرام چیز سے انسان روزہ توڑ لے شراب پی کر روزہ توڑ لے ہیروئن پی کر روزہ توڑ لے استمنا کر کے روزہ توڑ لے تو اکثر فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اس کو ایک کفارہ نہیں 2 کفارے اس کو دینے ہیں. 2 کفارے اس کو ادا کرنے پڑیں گے. ہاں آیت اللہ سیستانی کا نظریہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں بھی فقط ایک ہی کفارہ دینا ہے تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں. مگر جو سوال ہے اب اس سوال کی نوعیت کو دیکھنا پڑے گا. جو شخص ماہ رمضان میں ایسا عمل انجام دے رہا ہے کہ جو حرام تو ہے مگر اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ چیز حرام ہے اور اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کچھ نہیں پتا تھا اس کو اور مثلا ماہ رمضان میں عمل انجام دیتا رہا. مثلا اس سمنا بہت سارے نوجوانوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ حرام کام ہے اور اس سے بھی زیادہ لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس سمنا کا عمل انجام دیتا رہا ماہ رمضان. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے نہیں. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اسے کفارہ دینا ہے یا نہیں. تو پہلے سوال کا جواب تو یہ کہ جی ہاں روزہ ٹوٹ گیا. چاہے استمنا کے مطابق اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے باوجود اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اب دوسرا سوال یہ کہ استمنا ایسی چیز ہے جو اسلام میں حرام ہے لہذا حرام چیز سے روزہ توڑا ہے تو کیا اس کو کفارہ دینا ہے کہ نہیں. آیت اللہ سیستانی کا نظریہ ہے کہ نہیں اس کو کفارہ نہیں دینا نہیں بلکہ اس کے اس پورشن کا میں 3 حصے کروں گا. 3 حصے اس طرح سے
کہ پہلا حصہ تو یہ کہ اس کو معلوم تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر اس کو معلوم تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے باوجود اس نے استثنا کیا تو اس کو کفارہ دینا ہے, پھر کفارہ دینا پڑے گا. اور باقی مجتہدین کے نزدیک تو ایک کفارہ نہیں بلکہ دو کفارے اس کو دینا پڑیں گے. دوسرا پہلو یہ کہ جہاں اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ حرام کام ہے اور اس نے یہ کام کر لیا تو روزہ تو اس کو ٹوٹ گیا مگر کفارہ نہیں دینا, اس کو کفارہ دینے کی ضرورت نہیں. اور تیسرا پہلو یہ کہ یہ ڈاؤٹ میں تھا کہ شاید یہ گڑبڑ ہے کچھ, شاید اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, شاید یہ حرام ہے اسلام میں. اگر اس طرح سے ڈاؤٹ میں ہے یہ کہ شاید اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہوگا یا شاید یہ حرام کام ہوگا, تو ایسی صورت میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ اس کو کفارہ دینا ہے. تو تین الگ الگ خیالات رکھنے والے افراد کے لیے الگ الگ مسئلہ ہوگا. ایک تو اگر معلوم ہے کہ حرام کام سے روزہ توڑنا کفارے کا سبب بنتا ہے, اس کے باوجود اس نے حرام سے توڑا تو کفارہ دینا. ایک تو نہیں پتا تھا کہ حرام ہے, یہ بھی نہیں پتا تھا کہ روزہ توڑنے والی ہے تو پھر اس کو کفارہ نہیں دینا. اور تیسرا آدمی ہوگا ڈاؤٹ میں کہ شاید اس سے کچھ فرق تو پڑتا ہے, شاید یہ حرام ہے, شاید یہ روزہ توڑنے والی ہے, تو ایسی صورت میں احتیاط واجب ہے کہ کفارہ دینا پڑے گا.
ناظرین آج کے حد تک اتنا ہی, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ نئے کچھ مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. آخر میں ایک مرتبہ پھر ہم اپنا موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ سوالات جو ہے مولانا صاحب سے پوچھ سکیں. ہمارا موبائل نمبر ہے 0334319131, 0334319131. دوسرا موبائل نمبر ہے 0321380865. اس کے ساتھ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@qutrat.org. اور آپ ہمارے اس پروگرام کو ہماری ویب سائٹ پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کی ایڈریس ہے www.qutrat.org. آخر میں ہم حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو مستفید کیا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. ناظرین آخر میں آپ معصوم کی شان میں کلام سنیں گے, اس سے قبل اپنے میزبان غلام مہدی حکیمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جہاں بھی رہیے رحمت خدا کے سائے میں رہیے.
دعا فاطمہ کی ہم مہدی عزا ہے, ہمیں آزمانے کی کوشش نہ کرنا, مقلد ہے میسم کے دارو رسن سے, کبھی بھی ڈرانے کی کوشش نہ کرنا. دعا فاطمہ کی ولایت کے منکر سے یہ کہہ رہی ہے لہو کی طہارت صدا دے رہی ہے, نجف کی زمین ہے سقیفہ نہیں ہے, یہاں آپ آنے کی کوشش نہ کرنا. دعا فاطمہ کی وہاں بھی علی نے کی مشکل کشائی, لہد کے سرحانے سے آواز آئی, وہاں بھی علی نے کی مشکل کشائی, لہد کے سرحانے سے آواز آئی, عزادار سرور ہے سونے دو اس کو فرشتوں جگانے کی کوشش نہ کرنا. دعا فاطمہ کی سجاؤں کا منبر بنایا نبی نے, یہ حکم خدا ہے بتایا نبی
ہادی کے سوا جانشین محمد کسی کو بنانے کی کوشش نہ کرنا دعا فاطمہ کی مسلسل ہے پہرا وہاں انبیاء کا جہاں پر سجا ہے علم باوفا کا مسلسل ہے پہرا وہاں انبیاء کا جہاں پر سجا ہے علم باوفا کا خبردار کہہ دے کوئی مشکلوں سے وہاں آنے جانے کی کوشش نہ کرنا دعا فاطمہ کی خدا حکم دیتا ہے میرے محمد کیے جائیں سجدوں پہ سجدے محمد حسین آپ کی پشت پر آ گئے ہیں ابھی سر اٹھانے کی کوشش نہ کرنا دعا فاطمہ کی خدا کی قسم شک نہیں اس میں کوئی نگہبان خود ہے محمد کی بیٹی خدا کی قسم شک نہیں اس میں کوئی نگہبان خود ہے محمد کی بیٹی چراغ آزاداری جلتا رہے گا ہواؤں بجھانے کی کوشش نہ کرنا دعا فاطمہ کی ہے نوکر روی کا عدل سے مزاج بگڑ جائے گا مثلے طوفان فارن تکلم کے آگے ادوے علی کا قصیدہ سنانے کی کوشش نہ کرنا دعا فاطمہ کی ہم اہلِ ادا ہیں ہمیں آزمانے کی کوشش نہ کرنا